الحمد لله يبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغليل راح العاشقين مراد المشتاقين سيد الأرض والأجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم، ورفعنا لك ذكرك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في هذا القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري وقال هذا حديث صحيح. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سصدى على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ صلوات و سلام پیش کرنے کے بعد ایک دفعہ محبت سے درود پاک تمام حضرات پڑھنے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الباری وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. آج کی یہ محفل اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی فضل سے ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں مختص فرمایا. اس رب کریم کا بے حد و قیاس اس کی حمد و ثنا ہو، اس کا شکر ہے کہ اس نے اس مبارک شب کے اندر ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ذکر کرنا جو خود اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے، وہ فضل اللہ رب العالمین نے ہمارے حصے میں ودیعت فرمایا. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اسی محبت پر زندہ رکھے اور آپ ہی کی اتباع اطاعت اور آپ کی محبت کامل میں اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، اور کل قیامت میں اسی محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین محمد فرمائے. آج کی شب کو اس شب کے ساتھ مناسبت ہے اور تعلق ہے جس شب اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے اس عظیم پیغمبر، اپنے اس عظیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و توصیف کی وہ انتہا کو بیان کیا ہے جو حصہ کسی فرد بشر، کسی رسول، کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا. یہ خاصہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی خلق میں سب سے ممتاز کیا، جملہ جہتوں سے ممتاز کیا، انسان کی جہت کی، انسان کی ذات کے کئی شعبے ہوتے ہیں، لیکن رب کریم نے اپنے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام شعبوں میں، یہاں تک کہ جو چیزیں، جو ذات، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، جو اس محبوب سے نسبت پاتے گئے وہ بھی مشرف اور معظم ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم فرض العین ہے، آپ کی تعظیم اور آپ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، اور محبت دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے، ایک وہ جو تعلیم آپ لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنا، اور پھر خاص طور پر آپ کے وجود سے محبت کرنا۔ ایک جو آپ کی تعلیم زبان سے جاری ہوئی ہے اس سے محبت کرنا، اور ایک آپ کے وجود مسعود سے محبت کرنا، اور اس محبت کے اندر والہانہ اور واسطگی میں ذاتی اعتبار سے کرنا کہ وہ وجود مسعود جن سے جڑتا چلا جائے وہ ہمارے آقا اور مولا ہو جائے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت مبارکہ کا بھی اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی سیرت کا، تو اچھی چیز ہے اعتدال، کہ بندہ ہر چیز کو بیلنس کر کے چلے۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ ہر چیز کا وسط جو ہے وہ اس کا حسن ہوتا ہے، افراط و تفریط، زیادتی اور گھٹوتی، یہ قابل ملامت چیزیں ہیں، لیکن قابل مدح اور تعریف چیز وہ توازن ہے، وہ اعتدال ہے، وہ اس کا متوسطانہ طریقہ ہے۔ تو سیرت کا بھی متوسطانہ طریقہ اگر ہم دیکھیں کہ سیرت کے دو گوشے، ایک تو ہمیں رہن سہن کے آداب پتا چل رہے ہیں، بول چال کے آداب پتا چل رہے ہیں، گھرونی زندگی کے آداب پتا چل رہے ہیں، اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملات کے آداب پتا چل رہے ہیں، تجارت کے معاملات ہمیں پتا چل رہے ہیں، بڑے چھوٹے کا ادب پتا چل رہا ہے، غریب نادار کمزور کے ساتھ رہنمائی ایثار کے آداب پتا چل رہے ہیں، کسی کے کام آنا اس کے آداب پتا چل رہے ہیں۔ یہ سیرت کا ایک ثانوی گوشہ ہے۔ ثانوی گوشہ میں اول کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، اپنی حیثیت کے مقابلے پر نہیں کہہ رہا معاذ اللہ۔ ثانوی گوشہ اس اعتبار سے ہے کہ ایسی نیک بات کرنے والے بہت سے لوگ آئے ہیں، انبیاء کرام کے اندر بھی جو حضور سے پہلے آئے ان میں یہ چیزیں بس موجود رہی ہیں۔ ہم سیرت کے ایک تعلیمی گوشے کے اوپر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جو سیرت کا پہلا درجہ تھا وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم نماز تو بہت اچھی پڑھ لیتے ہیں، ہم والدین کا حق بہت اچھی طرح سے ادا کر لیتے ہیں، ہم اڑوس پڑوس کے ساتھ بڑے خندہ پیشانی سے مل لیتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی آتی ہے تو ہم چونک جاتے ہیں، حضور سے عقیدت کی آتی ہے تو ہم چونک جاتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک غیر شرعی معیار بن جاتا ہے، وہ ہمارے نزدیک غیر سنجیدہ موضوع بن جاتا ہے، اس کو ہم بڑے اچھوت نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ توازن کا ہٹ جانا ہے، بے اعتدالی ہے، جس چیز پر ہم نے اپنی عقیدت اور ایمان کے سٹرکچر کو کھڑا کرنا تھا، ہم نے بنیاد تو قائم نہ کی، اوپر کی عمارت ہم بناتے چلے گئے، جس کی بنا پر ہم سچ تو بول گئے، ہم نے داڑھی تو رکھ لی، نمازیں تو ہم نے پڑھ لی، لیکن جو اس ساری تعلیم کے بچاؤ کا اصل ذریعہ تھا وہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، اور وہ چیز ہے سیرت کا اہم گوشہ جو حضور کی ذات کی تعظیم اور ادب ہے۔ اب اس کو آپ یوں دیکھ لیجیے کہ صحابہ کرام علی مردوان بھی نماز پڑھتے ہیں اور حضور کے پیچھے منافقین بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن منافقین نماز پڑھنے کے باوجود مومن قرار نہیں پاتے، اور صحابہ کرام بھی اسی ہیت اور کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، سیرت کے اس تعلیم کے گوشے کو لے کر اپنا رہے ہیں، لیکن وہ صحابی ہو جاتے ہیں، جنتی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوسرا شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نبی کی تعلیم کو لے رہا ہے، ذات کو چھوڑ رہا ہے، اور صحابہ وہ ہے جو نبی کی تعلیم کو لیتے ہیں لیکن اس پر ذات کی محبت کے رنگ کو پہلے چڑھاتے ہیں۔ اس لیے نمازوں میں بھی ان کا ادب ہوتا ہے حضور کے ساتھ، باہر بھی ادب ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضور کے دراز گوشت خچر اور جانور بھی ہو تو وہ اس کا بھی احترام کرتے ہیں. تو یہ اس قال میں اگر ربیع الاول کو دیکھا جائے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت کے اندر کہ شریعت کی تعلیم کے اندر حضور علیہ السلام سے محبت اور آپ سے تعظیم کا تعلق یہ شرط اول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے سوال کیا تھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے تھے حضور داڑھی جو میں نے رکھ لی ہے, پگڑی میں نے باندھ لی ہے, پانچ وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں, ذکر و اذکار بھی کر لیتا ہوں, ساری چیزیں کر لیتا ہوں, یہ محبت اور کیا ہوگی, یہی تو ہے, یہ تو ساری چیزیں ان میں ہے. لیکن پھر حضور ایک اور چیز ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, تو پتا چلا کہ ایک اور چیز ہے جو ہم سے چھوٹتی ہے جس کی وجہ سے نماز ہماری وہ رنگ نہیں دکھاتی جو رنگ دکھانا چاہیے. تو فوراً حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میں اپنے بچوں, اپنے اہل و عیال, اپنے جان مال, یعنی یوں سمجھ لیجیے اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کرتا ہوں لیکن میری جان میرے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب ہے. تو حضور نے فرمایا یہ کمال ایمان نہیں ہے. تو کہا حضور پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا نماز بھی پڑھو لیکن اپنے دل میں سب سے زیادہ محترم مجھے سمجھو. تو کہا کہ حضور اب میں سمجھتا ہوں. فرمایا اب ایمان ہے. اور پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتى یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ دادا اور ہر عزیز شے سے زیادہ مجھے مکرم اور محتشم نہ سمجھے. تو پتا چلا کہ تعلیم کے اوپر اس سے پہلا سبب آپ کی ذات کا ادب ہے اور آپ سے محبت ہے. تو جب ذات کے ادب کی بات آ گئی تو ذات کے ادب کا یہ موضوع بہت وسیع ہے. ذات کے ادب کو آپ سمجھ لیجیے کہ اس ذات سے جو چیز وابستہ ہوگی اور اس ذات کے ذکر اور شان کو آیا کرنے کے لیے جو چیزیں لگیں گی وہ چیز بھی قابل قدر ہو جائے گی, اسے رد نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے صحابہ کا نظریہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم کو نبی پر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں, ضروری تھوڑی کہ نبی جس سواری پر سوار ہو تو ہم اس کو بھی بوسے لیں. ہم نبی کا ہاتھ چومنے بس کافی ہے. اگر ادب کو یہاں تک رکھیں آپ, نبی کا کلمہ پڑھنے کافی ہے, نبی کے سامنے ہاتھ باندھنے کافی ہے. لیکن نہیں, صحابہ جو ادائیں ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں جس سے ہم نے تنفر کیا ہے تکبر کی بنا پر, عقل کل کی بنا پر, یہ جو بھی ہم نے سمجھ لیا بس دین ہم نے سمجھ لیا اور ضرورت نہیں ہے. جبکہ قرآن و سنت اس بات کو بیان کرتا ہے کہ دین کی تمام تر تعلیمات تو واضح ہے, تو بچہ بھی جانتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ, لیکن اس کی ادائیگی کے طریق کو ہم نے صحابہ کے طریقے پر دیکھنا ہے کہ صحابہ نے اس طریقے کو کس طرح رکھا. تو محبت جو ذات مصطفیٰ سے ہے تو حضور جس جانور یعنی جو خچر ہے اس پر سوار اگر ہو جاتے ہیں تو صحابہ کی محبت کا زاویہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دراز گوشت بھرے مجمع میں پیشاب کر دے اور کوئی یہ کہے کہ اس پیشاب کے اندر بو آ رہی ہے تو صحابہ اس سے لڑ جاتے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں کہ اس پیشاب میں جو خچر کا پیشاب ہے اس سے تو مشکل خوشبو آ رہی ہے. میں صرف اس بات پر صرف فوکس کر رہا ہوں, آگے کر رہا ہوں کہ اس کے تناظر میں اگر آپ حضور پر سلام پڑھنا دیکھیں, اس کے تناظر میں حضور کا میلاد دیکھیں, اس کے تناظر میں اگر حضور سے تعلق کو دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جرت کرے اور اس کو بدعت کہے. جو جرت کرے اور یہ کہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کی وسعت اتنی وسیع ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کی توحید کے ساتھ متصادم نہ ہو, یعنی نہ آپ کو خدا کہنا لاحق آئے, نہ خدا کا بیٹا اور نہ اپنے مثل کہنا بشر لاحق آئے, اس کے درمیان محبت کے اس دائرے کی جتنی بھی وسعت ہے اس کو ہم اپنائیں گے تو اس سے رب راضی ہی ہوگا. اس لیے کہ رب راضی ہی اس سے ہوتا ہے جو محبوب کریم کا ادب جتنا کرتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جتنا کرتا ہے وہ شخص اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقتدر و معظم ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مختصر سی بات میں عرض کر کے دوبارہ اپنے اسی موضوع کی جانب آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا ہوں, ابن کثیر نے لکھا کہ ایک مجمع میں موجود تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا ہوں, کسی چیز کا انہوں نے سوال کیا وہ دی تو کچھ اور بھی سوال کیا, تو فاروق اعظم سے کسی نے ہنس کر کہا کہ یہ سارا حسین کو دینا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا ہوں نے سر کا امامہ اتارا اور آپ پر ایک جذبات کی کیفیت تاری دی اور فرمائے کہ میرے سر پر بال ہو گئے, یہ بھی حسین کے نام کا صدقہ ہے. یہ جملے ہم کہتے ہیں حضور کے لیے کبھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ ہم تو سمجھنا ہمارا دن مکمل ہو گیا, بس بات ختم ہو گئی. فاروق اعظم جو صحابی رسول ہیں، محدث ہیں، ان کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پا سکتا، لیکن محبت میں جستجو کرنے میں اور محبت میں ایک ایک سبق کو رقم کرنے میں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ میں جامع ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، صرف اس نسبتوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ محبت بہت سی چیزیں خود سکھاتی ہے، محبت وہ آداب خود سکھاتی ہے۔ آپ اس پر دلیل کا مطالبہ کریں گے تو دلیل سب سے بڑی وہ محبت ہے، دلیل سب سے بڑی وہ محبت ہے جس کے اظہار کے لیے مختلف ادائیں سامنے آ رہی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے، حارثہ کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ، اسامہ بن زید آئے فاروق اعظم کے پاس تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کچھ درہم دیے، اور جب آپ کا خود بیٹا آیا تو اس سے 500 کم درہم دیے، بیٹے کو 500 کم دیے اور حضرت اسامہ بن زید کو 500 زیادہ دیے۔ بیٹا وہاں پر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ آپ نے امیر المومنین، یہ اعتبار قانون کی بات کر رہا ہے، باپ سمجھ کر نہیں، کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین آپ نے اسامہ بن زید کو مجھ پر فوقیت دی اور 500 درہم زیادہ دیے اور مجھے آپ نے 500 درہم کم دیے، جبکہ اسامہ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور میں ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا، تو میرا رتبہ زیادہ ہے، تو آپ نے کیسے دیا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جہاد سامنے لا کر فضیلت دے رہے ہیں، لیکن فاروق اعظم تو مسلم امت کے امام، وہ کس تناظر میں سوچتے ہیں؟ فرمایا کہ چپ ہو جا، تجھے 500 روپے کم اس لیے دیا، 500 درہم کم اس لیے دیا کہ اس اسامہ کا باپ جو ہے نا وہ تیرے باپ سے زیادہ محبوب ہے رسول اللہ، اور یہ اسامہ جو ہے نا یہ تجھ سے زیادہ محبوب ہے رسول اللہ کو، تو جو رسول اللہ کو جتنا محبوب ہو جائے اس کے پاس کوئی جہاد نہ بھی ہو تو بھی افضل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ دائرہ کار محبت کا۔ اب آپ سے فاروق اعظم سے پوچھیں کہ اس پر دلیل کیا ہے، تو وہ دلیل ہوئی تعلق کو ذکر کرتے ہیں کہ وہ حضور سے تعلق ہے، وہ حضور علیہ السلام سے وہ تعلق ہے، وہ حضور علیہ السلام سے وہ نسبت ہے، اور وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہد نسبت ہے اس پر وہ چیزیں ممتاز ہو رہی ہیں۔ تو آج کی شب جو آپ یہاں پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں یا اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، چراغا کر رہے ہیں، تو یہ ساری اسی محبت کی نظیریں ہیں۔ اب ایک ایک چیز کو اگر آپ پکڑ کے پوچھیں کہ یا صحابہ نے چراغا لگایا تھا، صحابہ نے جھنڈے لگائے تھے، صحابہ نے یہ کیا تھا، تو یہ بہت فضول سا سوال ہے۔ اس لیے فضول سا سوال ہے کہ اب رمضان مبارک جب ہماری رمضان جب آتا ہے تو 17 رمضان کو دیکھیے ہماری ہر مسجد کے اندر یوم بدر منایا جاتا ہے۔ کوئی اگر مولانا کا ہاتھ پکڑ کے پوچھے کہ بدر کے آپ زیادہ عاشق ہیں کہ صحابہ زیادہ عاشق تھے، کیا انہوں نے رمضان میں کبھی یوم بدر منعقد کیا تھا؟ یہ آج سیدنا فاروق اعظم یوم منایا جاتا ہے، سیدنا ابوبکر کا یوم منایا جاتا ہے، غلط نہیں ہے، منانا چاہیے، حضرت علی کا یوم منایا جاتا ہے، سیدنا امیر معاویہ کا یوم منایا جاتا ہے، جہاد کانفرنس کی جاتی ہے، سیرت کانفرنس کی جاتی ہے، تبلیغی جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پر آپ کی خدمت میں، جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا صحابہ اکرام کی طرف منسوب کر کے اگر وہ ثابت نہ ہو تو ناجائز کہیں گے، یا دین کی تقویت کا باعث کہہ کر آپ اس کو جائز کہیں گے؟ تو جس طرح امت جس طرح اپنے اس روز اول اور دین اسلام اور ایمان سے دور ہوتی جا رہی ہے، مرکز مدینہ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اتنا ان کے عقیدوں کے اندر ان کے عمل میں کمی آ رہی ہے۔ تو ہم یہ یوم بدر، یوم علی، یوم ابو بکر، یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم مناتے اس لیے ہے کہ وہ بھولا سبق یاد آئے، ان سے تعلق اور نسبت مضبوط ہو جائے۔ تو جس طرح ان سے نسبت مضبوط ہے تو اس سے زیادہ حضور سے نسبت مضبوط کرنا ضروری ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ایک سادہ دماغ لے کر آپ دیکھیں تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بات، جس طرح شادی بیاہ کی رسمیں ہوتی ہیں تو شادی بیاہ کی رسموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رسم ایک رسم ہے ہماری ثقافت کی، اور اس میں آپ اگر اس کی شریک ہو گئے شادی میں تو آپ نے اس کو عزت دی۔ اسی طرح پیدائش کا دن اگر ہے کسی کے بچے کا یا اس کا اپنا، آپ اپنے دوست کو اگر سیلیبریٹ کیا اور اس کو آپ نے میسج کر دیا کہ آپ کو بہت مبارک ہو آج آپ کا پیدائش کی تاریخ ہے، تو آپ نے اس کا احترام دیا، جملہ آگے سے شکریہ کا کہہ ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ یہ رسم دنیا ہے، جب آپ شادی آپ کے بچے کی ہوتی ہے جس کی بھی ہوتی ہے تو آپ دعوت نامہ خود اپنے پیسے سے چھپواتے ہیں، اس کے گھر تک خود چل کر جاتے ہیں، اس کو بڑے مقدمانہ طور پر آپ التجا کرتے ہیں کہ ضرور تشریف لائیے گا، پھر آپ ہال اپنے پیسے سے کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کھڑے ہو کر اس کا دروازے پر استقبال کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، اس کی خیر خیریت پوچھتے ہیں، اس کی نشست کی درستگی کو پوچھتے ہیں، کھانا اسے پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، کہیں کم نہ ہو جائے، رخصت کرتے وقت سے کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری عزت افزائی فرمائی، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کا بہت شکریہ، یہ رسم دنیا ہے، آپ بلکہ اس سے کہتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ نے میری عزت افزائی فرمائی۔ تو جس طرح شادی کی شرکت اس بندے کے گھرانے کی عزت ہے، اسی طرح اگر کوئی خوشی پیدائش کے یوم پر ہو جائے، ولیمے کے یوم پر ہو جائے، عقیقے کے یوم پر ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں رسم دنیا تعظیم کی ہے۔ تو جب عام شخص کے گھر ولادت کا پروگرام ہو یا اس کی ولادت کی تاریخ ہو، اس کو یاد دلانا یہ اس کے لیے احترام ہے، اس کی تقریب میں شریک ہونا یہ اس کے لیے احترام ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جن کی تعظیم کا حکم تو قرآن نے دیا ہے، ان کا یوم منانا حرام اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو رسم دنیا سے اور عقلی تناظر کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بات یہ موضوع بالکل کشادہ اور واضح ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے یہاں پر جو اصلا میں اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور پاک کے اندر اپنے منبر پر اپنے والدین کی کرامتیں ذکر فرمائی، اپنی ولادت کے واقعات ذکر فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے خاندان، اگر کوئی شخص حضور کے خاندان کے بارے میں جہالت سے یا کم علمی سے یا تعصب میں کچھ بات کہتا تو منبر پر اگر آپ جائیں تو منبر پر تو اللہ کا دین بیان کیا جاتا ہے، لیکن جب حضور کے خاندان پر کوئی انگلی کسے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فوراً منبر پر جلوہ گر ہو کر اس کا جواب دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میری شان اور میرے خاندان کی شان، میرے والدین کی شان، میرے قبیلے کی شان اور میری پیدائش کی شان منبر پر بیان کرنا یہ شریعت کے مطابق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے منع نہیں کرتے تھے۔ ایک بات، تو یہ ساری حدیثیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے متعلق ہے، حضور کے خاندان کی شان سے متعلق جو صحیح کتابوں کے اندر درج ہے، صرف مطالبہ اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ جب 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کی کوئی بھی تاریخ جو تاریخ کے تناظر میں ثابت ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن وہ اہتمام کر کے ایمان کی تجدید کے لیے، محبت کی تجدید کے لیے ان احادیث کو پڑھا جائے اور اپنا تعلق حضور سے گہرے سے گہرا کیا جائے، نہ کہ بازاروں میں پمفلیٹ اور مائک پر شور شرابہ کر کے اس کو حرام ناجائز اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کو منایا جائے، کیا جائے، تاکہ حضور سے جس قدر محبت ہوگی ہم میں وحدت پیدا ہوگی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہم آنے والے مستقبل کے واقعات اور حوادثات کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اقبال نے بھی اگر اپنے اشعار لکھے ہیں جواب شکوا میں اگر آپ دیکھیں اور جو ختم کیا اس نے کی محمد سے وفات ہونے، یہ جو فکر اس نے دی ہے وہ فکر اس لیے دیا ہے کہ تمہاری وحدت جو ہے وہ محض تمہاری نمازوں کی صفوں سے نہیں ہوگی، تمہاری وحدت جو ہوگی وہ حضور کی محبت سے ہوگی، حضور سے تعلق سے ہوگی، اور محبت صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، محبت کے درس کئی اور ہوتے ہیں، محبت کے درس اب اگر آپ دیکھیں وہ بڑا مشہور واقعہ ہوا ابن مسعود کا جو بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ جب حضور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے اور کالج یونیورسٹیوں میں بھی نصاب کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا، آگے جانے نہیں دیا گیا، تو قریش نے اپنے جاسوس کو بھیجا جس کا نام عروہ تھا، اس سے پہلے سہیل بن عمر بھی آئے تھے جو بعد مسلمان ہو گئے، عروہ بن مسعود بھی مسلمان ہو، لیکن عروہ جب پہنچے حضور کے پاس اور لوٹ کر آئے، جاسوس تھے وہ قریش کے، لوٹ کر آئے تو اپنے قبیلے سے انہوں نے کہا کہ جی میں اسلام قبول کر رہا ہوں، میں اسلام قبول کر رہا ہوں، انہوں نے صحابہ کی نمازیں نہیں دیکھی تھی، صحابہ نے ان کے سامنے نمازیں پڑھی نہیں تھی، نماز کا وقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، انہوں نے روزے کی کیفیت نہیں دیکھی، اور روزے کی کیفیت کیسی ہوگی کہ جناب وہ تو احرام باندھ کر سفر کر کے آئے، مسافر کو تو روزہ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اگر رکھنا چاہے الگ بات ہے، تو وہ جو عبادات مشہورہ ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی، لیکن عروہ سے جب پوچھا گیا کہ عروہ تجھے کیا ادا اسلام کی بہا گئی، صحابہ کی کیا ادا بہا گئی کہ جس کی بنا پر تو کلمہ پڑ گیا، کہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے نبی کا ادب اتنا کرتے ہیں کہ نبی اگر تھوک زمین پر پھینکے لعاب تو وہ اپنی ہتھیلی اور چہروں کو روک لیتے ہیں، وہ نظر اٹھا کر اپنے محبوب کے چہرے پر نہیں دیکھتے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نخامہ شریف اگر گویا کہ زمین کی طرف ڈالے تو صحابہ اس کو اپنی ہتھیلی پر روک دیتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو زمین پر روک دیتے ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے کہ نبی کے وضو کے پانی کا احترام، قرآن میں آپ کو کوئی ایسی آیت نہیں ملے گی واضح طور پر،
کہ نبی کے لعاب کو زمین پہ گرنے دینا، یا جس نے اپنے سامنے نبی کے لعاب کو زمین پہ گرتا ہوا دیکھا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ محبت تھی جو اپنے ادائیں خوش، یہ کہنے کا مقصد ہے، یہ محبت تھی جو اپنے رشتے خود بتاتی ہے. جب محبت ہوتی ہے تو اس کے آداب خود سلیقے آ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام علی رضوان نے جو یہ فعل کیا تو عروہ اس سے متاثر ہوئے، نمازیں نہیں دیکھی، حالانکہ نماز دین کا شعار ہے، نمازوں سے بھی متاثر ہوا جاتا ہے. میں بیلنس کرنے کے لیے بول رہا ہوں، ہم ایک طرف بھاگتے ہیں دوسرے کو چھوڑتے ہیں. تو وہاں پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی رسول ہوئے ہیں، نماز بھی متاثر کرنے کی ایک بہت بڑی بات شے ہے اور ایک بہت بڑا انقلابی پیغام ہے. لیکن عروہ جس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں وہ نبی کا وہ خالصتاً ادب ہے جو بندہ اپنے باپ کبھی نہیں کرتا ہے. باپ بھی اگر تھوکے تو بچہ ہتھیلی پر نہیں روکتا، لیکن صحابہ اس کو ہتھیلی پر روک کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں. بخاری شریف آپ اٹھا کر دیکھیں، کتاب الوضو، سید یار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا پیالہ، سرکار نے اس میں اپنا چہرہ، سرکار نے چہرے پر پانی ڈالا اور اسی برتن میں آپ نے کلی فرمائی، اسی برتن میں آپ نے کلی فرمائی اور برتن اٹھا کر صحابہ کو دیا کہا کہ اس کو پیو اور چہرے اس پانی کو اپنے چہرے پر لگاؤ اور اپنے سینوں پر لگاؤ. کہتے ہیں کہ صحابہ کے جمع غفیر اس پانی پر ٹوٹ پڑا، اس سے قطرے در قطرے ملتے تھے، اتنے سارے آ گئے تھے، تو کچھ سینے پر لگاتے تھے کچھ چہرے پر لگاتے. جب پانی ختم ہو گیا جو پیچھے کھڑے تھے ان کو نہیں ملا، تو وہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی مل رہے تھے جن کے ہاتھوں پر وہ تری ملی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تحقیق کے نام پر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تفہیم القرآن اور فہم قرآن کے نام پر کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ صحابہ کی ادائیں اور اس کا کردار ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ ہم اس سے ہٹ کر کس وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو یہ عشق و محبت کی وہ خاص پہلو ہے کہ جو دین کے اندر اصل اساس کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کی نماز روزہ عبادات کو مضبوط کرتا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک یہاں پر جامع ترمذی میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مراد مدعا یہ ہے کہ حضور کی تعلیم کئی شعبوں پر ہے، کچھ نماز سے متعلق ہے، مختصر طور پر بتا رہا ہوں، کچھ نماز سے متعلق، کچھ روزوں سے متعلق، کچھ حج سے متعلق، کچھ والدین کے حقوق سے متعلق، کچھ اولاد سے متعلق. اب ہر تعلیم کو ایک جگہ تو نہیں آپ بیان کریں گے، جہاں جہاں اس کا موقع محل ہوگا بیان کریں گے، جہاں جہاں اس کا. اب آپ والد کے چہرے پر کھڑے ہو کر ان کو کیا پڑوسی کے آداب سکھائیں گے؟ نہیں. والد کے پاس کھڑے ہوں گے تو پھر والدین کے جو آداب ان سیرت کے اس گوشوں کے لیں گے. تو لہذا حضور کی تعلیم جو کئی شعبوں پر ہے تو اس کے مسار بھی مختلف ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی شب اور ربیع الاول کے چاروں جمعے یہ اس تعلیم کو اجاگر کرنے کے ہیں جو حضور کے خاندان کے فضائل کے ہیں، جو حضور کی پیدائش کے وقت کی کرامات کے ہیں. کیونکہ آج اگر آپ نے نہیں پڑھا تو رمضان میں تو پڑھنے کا موقع ہی نہیں اس کا، اگر پڑھ لیتے بہت اچھی بات، لیکن موقع تو نہیں. اس وقت آپ زکات کے مسائل ممبر پر بیان کریں گے، نماز کے مسائل بیان کریں گے، روزے کے مسائل بیان کریں گے، سمجھ نہیں، ان چیزوں کو آپ بیان کریں گے. اگر آپ محرم کے اندر لوگوں کو روزے کے آداب بتائیں تو اگلا پوچھے گا یہ محرم کے دن کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے، یا رمضان کے مہینے میں آپ بیٹھ کر بقرعید کے مسائل بتا رہے ہیں تو وہ کہے گا مولانا آپ تو بقرعید کو آنے میں کئی مہینہ موجود ہے کہ رمضان کی فضیلت نہیں. تو جس طرح رمضان بقرعید کے فضائل نہیں بتا سکتے، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں کچھ اور نہیں، صرف وہی احادیث پڑھی جائیں گی جو حضور کی پیدائش سے متعلق، تب یہ زاویہ بالکل درست ہوگا، اعتدال پر ہم آئیں گے. کیونکہ یہ وہ احادیث جو چھوڑ دی جاتی ہے صرف نظر سیرت کا نام لگا کر، سیرت کے جلسے ہونے چاہیے، لیکن سیرت کے جلسے جب باہم رابطے کی باتیں ہوں اس وقت ہوتے ہیں، اور جو معاملہ صرف حضور کے ساتھ خاص ہوتا ہے تو اس کو ملا دیا جاتا ہے. سیرت کی کانفرنس ہو اور میلاد کی کانفرنس بھی ہو، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے پاس اس وقت جامع ترمذی موجود ہے، اس پہ بڑا زبردست واقعہ ہے مختصر سا، کہ ایک شخص ہے مخرمہ ان کا نام ہے، مخرمہ بڑے خواجہ حاکم خواجہ مخرمہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم کب پیدا ہوئے؟ اور اہل عرب جو ہیں وہ علم انصاب کے بڑے ماہر ہیں، انصاب کہتے ہیں نسبوں کا علم، یہ ہمارے گاؤں دیہات میں بہت ہوتا ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے، ایک بوڑھا شخص ہوتا ہے اس کو گاؤں کا سب پتا ہوتا ہے کہ کس گھر میں کتنے بچے ہیں، اس کے والدین، اس کے چچا، اس کے ماموں، یہ پورا ایک انصاب کا علم ہوتا ہے، برادری کا علم، اس کو علم الانصاب کہتے ہیں. صحابہ اس میں بڑے مشہور تھے، فاروق اعظم کا ایک خاص ایک رتبہ تھا، تو علم الانساب کو منایا جاتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور علم الانساب میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا والد ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اور یہ اس دن پیدا ہوا، یہ اس دن پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے دن کو کہتے ہیں میلاد۔ ٹھیک ہے، اب ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے والد عام سا آدمی تھا، اس کی ماں ایک عام سی عورت تھی، اور وہ جو پیدا ہوا وہ بس پیدا ہوا، اس کی تاریخ یاد رکھ لی گئی۔ لیکن ایک نبی پاک جن کے والدین کا اپنا غزوہ ہے، ان کی والدہ کا اپنا غزوہ ہے، جب وہ پیدا ہوا تو ان کی کرامات اور ہے، تو نسب تو مصطفیٰ کا بھی بیان کیا جائے گا، لیکن اس طریقے پر نہیں، اس طریقے پر برادری میں بیان کیا جاتا ہے، یہ سب سے نکھرے ہوئے ہیں، سب سے الگ بیان کیا۔ یہ مقصود ہے ربیع الاول کے ان موقعوں کا، یہ مقصود ہے ربیع الاول کے ان خطبوں کا، یہ مقصود ہے میلاد کے اصل جشن کا۔ اب آپ دیکھیے اس پر، مخرمہ نامی ایک شخص ہے، جامع ترمذی میرے سامنے ہے، حدیث نمبر ہے 3628، ترمذی شریف ختم ہو رہی ہے، یہاں پر یہ اصل متن میرے پاس کتاب المناقب ہے۔ مخرمہ نامی شخص سے کسی نے پوچھا آپ کب پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا جی ولد تو انا و رسول اللہ عام الفیل، میں اور حضور ایک ہی سال پیدا ہوئے۔ اور وہ کون سا سال تھا؟ کہنے لگے جی وہ جب ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا نا ابرہہ کا، عام الفیل، کہنے لگے ہاں اس وقت پیدا ہوا تھا، اور حضور بھی اسی سال پیدا ہوئے۔ اس کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، وسالہ عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی نے ایک سوال کیا ایک آدمی سے جس آدمی کا نام تھا قباس بن عشین، اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بھی حضور کے دور میں پیدا ہوئے، یعنی تمہارا پیدائش کی تاریخ، یہ اس تناظر میں دیکھیے، آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ عرب میں علم انساب کو جاننے کے لیے مذاکرے ہوئے کہ یہ تمہارا یہ بچہ کب پیدا ہوا، اچھا اس تاریخ کو پیدا ہوا، اچھا یہ دوسرا بچہ کب پیدا ہوا، اچھا اس وقت میرے چچا کا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، اس طرح یہ تاریخیں یاد رکھتے ہیں، تاریخیں یاد رکھتے ہیں۔ اور علم انساب بہت ضروری علم ہے، یہ خاندانوں کا علم ہوتا ہے، یہ برادری کا علم ہوتا ہے، اس سے پورے رشتے بحال ہوتے ہیں، حرام حلال کے مسائل اس پر مرتفع ہوتے ہیں، وراثت کے مسائل اس پر چلتے ہیں، برادری کے مسائل چلتے ہیں، حقوق، بہت سی چیزیں علم انساب پہ چلتی ہیں۔ تو آپ جب مخدمہ نامی شخص نے یہ بات کہی تھی کہ حضور پیدا ہوئے ہاتھیوں والے سال عام الفیل، اور میں بھی جب پیدا ہوا تو عثمان غنی اس مجمع میں کھڑے ہوئے، اور آپ نے ایک شخص جس کا نام تھا قباس بن عشین، اس کو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں نے تمہارے بارے میں بھی سنا ہے کہ تم بھی رسول اللہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، اسی سال پیدا ہوئے ہو، تو کہنے لگے ہاں میں بھی وہی ہوں۔ انداز دیکھیں، اب حضرت عثمان غنی ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اپنی تاریخ یاد ہے کہ تم کب پیدا ہوئے؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے تو عثمان غنی نے خود کہا انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا رسول اللہ بڑے؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں کس تناظر میں، مرتبے کے حوالے سے نہیں پوچھ رہے، مرتبے کے حوالے سے نہیں پوچھ رہے، کیونکہ انصاف کی بات چل رہی ہے، مرتبے کے حوالے سے نہیں پوچھ رہے، بلکہ عمر کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس میں اس سے پہلے کہ وہ بتاتے، حضرت عثمان غنی نے ان سے پوچھ لیا انت اکبر ام رسول اللہ، آپ زیادہ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ فقال رسول اللہ اکبر منی، کہ بھائی بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں۔ یہ اس سے سوال کر رہے ہیں عمر کے حوالے سے، لیکن اس کا ادب دیکھیں آپ، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا کیسے کہوں، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا اقدم منہ فی بلاد، ہاں میں آپ سے چند سال پہلے پیدا ہوں، میں آپ سے چند سال پہلے پیدا ہوں۔ پھر وہ چند سال پیدا ہونے کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے کہ جناب ورفعت بی امی علی موضعی وقال رأیت حسب الفیل اخضر محیلا، کہ میں حضور سے چند سال پہلے پیدا ہوا، بڑے کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، کہ بڑے تو رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں حضور سے چند سال پہلے پیدا ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے جب وہ ہاتھی آئے تھے نا کعبے کو توڑنے کے لیے، تو جس جگہ پر وہ ہاتھی باندھے گئے تھے تو میری ماں مجھے گود میں اٹھا کر باندھے گئی، میری والدہ مجھے گود اٹھا کر وہاں لے گئی تھی، اور وہ کہتے بچہ تو اپنا مشاہدہ بتائے گا، تو کہا مجھے ہاتھیوں کے بارے میں تو کچھ نہیں پڑھا، لیکن اس کی لید جو پڑی ہوئی تھی نا، تو میں نے دیکھا کہ ہاتھیوں کی لیدیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس نے نقطہ بیان کر دیا کہ جناب میں حضور سے پہلے تھا، حضور تو اسی سال پیدا ہوئے، لیکن میں اتنی عمر پر تھا کہ میں کچھ سمجھ سکتا تھا، تو میں نے ہاتھیوں کا وہ پورا جہاں پر ان کو باندھا گیا تھا وہ جگہ میں نے دیکھی، اور خاص کر کے حدیث کے اندر اس چیز کو ذکر کیا۔ مختصر یہ سارا ذکر حضور کی ولادت کے حوالے سے تھا کہ حضور کب پیدا ہوئے، حضور سے بڑا کون ہے عمر میں، چھوٹا کون ہے، یہ ساری باتیں۔ اب آپ دیکھیں میرے سامنے جو کتاب ہے امام ترمذی کی، یہ امام بخاری کی شاگرد، امام بخاری کی شاگرد، اور اہل سنت کا سب سے بڑا مرکز یہ سیاست کا ہے. چھ صحیح کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی. امام ترمذی کی کتاب میں ترمذی شریف میرے ساتھ ہے، سامنے ہے، یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے. یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. اب جب انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ حضرت عثمان غنی نے ان سے پوچھا کہ آپ کب پیدا ہوئے اور حضور بڑھے یا آپ، تو یہ حضور کی پیدائش سے متعلق تھا. تو امام ترمذی نے، اب یہ حضور کا پیدا ہونا اگر یہ سیرت کا وہ حصہ ہوتا کہ جس کو سیرت کہا جائے، تو امام ترمذی اس کے اوپر جو عنوان دے رہے ہیں وہ دے دیتے باب عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بات آپ کی پیدائش سے متعلق تھی، تو امام ترمذی نے باب لکھا میرے سامنے موجود، باب و میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو سیرت النبی کہہ کر ایک کھلم کھلائی اور سب چیز کو ملا کر نہ چلے، ہر ایک کے موضوع اور سبجیکٹ الگ الگ ہے. اگر قومی اسمبلی کے اندر جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب جنہیں توفیق ملی اس دن اور سیرت النبی کہہ رہے ہیں، تو ان کے کہنے سے کوئی سیرت النبی نہیں ہوتا. ہاں، اس کو سیرت النبی کہنا منع بھی نہیں، میں اس کی مخالفت پر نہیں جا رہا، لیکن یہ سیرت کا وہ حصہ نہیں ہے کہ جو مشترک ہو اور آگے بڑھے. یہ سیرت کا وہ حصہ ہے جو حضور کے ساتھ خاص ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے، اور حضور کی ولادت کا ذکر جو سیرت کا حصہ ہی ہے، لیکن ایسا ہے جو حضور ہی کا ہے، تو پھر ہم اس کو اگر عنوان میلاد کا دے دیں تو حرج کیا ہے؟ اس کو عنوان اگر ہم میلاد کا دے دیں تو حرج کیا ہے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق جو تاریخ کی بحث کی ہے، اس کو بھی آپ نے میلاد النبی کہا ہے. تو جب حضور کی تاریخ پر بحث کرنا اس کو میلاد النبی کہا جا سکتا ہے، تو حضور کے جو خاص فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہے اس کو ذکر کرنا میلاد کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، ایک تو میں صرف میلاد کے ٹائٹل پر بات کر رہا ہوں، عنوان پر بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کے پروگرام کو میلاد کیوں کہا جاتا ہے. آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، اس بات کو ڈالنے کے لیے کہ میلاد، تو میلاد کہنا کوئی غیر شرعی لقب نہیں، یا جناب کوئی کسی گاؤں دیہات کے چار بندوں نے کہا کہ چیز چلو میلاد. ہاں، بارہ وفات کہنا یہ غیر شرعی رسم ہے، لیکن میلاد کہنا یہ رسم وہ ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں موجود تھی، اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو یہاں پر جمع فرمایا. اب آئیے حصول برکت کے لیے میں چند باتیں آخر میں آپ کی خدمت کے اندر وہ پیش کرتا ہوں جو حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو بڑے محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حضور کو یہ بات جبرائیل نے بتائی، کہ جبرائیل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرقوں کو پلٹ کر دیکھ لیا اور مغربوں کو بھی چھان لیا، فلم اجد رجلا افضل من محمد، میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا، میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، میں نے ساری دنیا کھنگال لی، آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا، اور آپ کی جو برادری ہے بنو ہاشم اس سے افضل کسی کو نہیں پایا. تو یہ ایک اور حدیث میں جامع ترمذی پیش کرتا ہوں. حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کو کسی کافر نے تانا دے دیا کہ تم بنو ہاشم کے ہو تو تمہیں کیا ہوتا بنو ہاشم سے، کہ بنو ہاشم سے ہو تو. اور ہمارے وہاں شعبے بھی بڑھ گئے، ہم اتنے ایک دھارے پر آئے کہ جہاں ہم حضور کے خاندان کی تعریف کرتے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، کیونکہ یہ کام تو شیعوں کا، وہ شیعہ نہیں ہوا، آپ غلط ہیں، آپ نے ایک دور پکڑی صحابہ 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 صحابہ، تو صحابہ ہی ذریعہ نجات نہیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں ذریعہ نجات ہیں. تو غلطی تو ہماری تھی، غلطی ہماری تھی، ایک چلا تو اہل بیت کے پیچھے چل پڑا، ایک چلا تو صحابہ کے پیچھے چل پڑا، ایک نے یوم صدیق اکبر پر چھٹی منانے کے لیے سٹرائک کر دی، لیکن جب میلاد کی بات آئی تو اس کو بدعت کہہ دی. ایک وہ تھا کہ جس نے گلی کوچوں پر اشتہارات لگا دیے کہ منایا جائے گا تو صدیق اکبر کا یوم منایا جائے گا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا میلاد تو کہنے لگا جس کی کوئی دلیل نہیں. تو جو صحابی ہے جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، وہ تو سارا مصطفیٰ کا سکتا ہے. تو یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ بے اعتدال ہم ہو جاتے ہیں، کسی پر تنقید کرنے سے پہلے ہم چار بندوں سے مشورہ کر لیں، چار بندوں سے مشورہ کر لیں، اس میں اعتدال کی راہ کو دیکھ لیں. اس میں ہم زاویے دیکھ لیں کہ ادب کے تقاضے کیا ہیں. اب ذرا یہاں پر آپ نے حدیث پاک کو دیکھی کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, کسی نے کہہ دیا کہ بنو ہاشم سے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, بنو ہاشم سے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے. وہ ایک بات مجھے یاد آئی, وہ ایک بات بھی مشہور ہوئی جو کالی پگڑی باندھ رشیا ہو گئی, کالی پگڑی باندھی تو شیعہ ہو. میں نے کہا یار عجیب منطق ہے, تم نے چھوڑی تو انہوں نے باندھی, تم اگر باندھتے رہتے تو شاید وہ نہ باندھتے. ایک بات عرض کر رہا ہوں, اور حضور نے تو کالا امامہ ہمیشہ خوشی میں باندھا. اور میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں, اور امت کا اس بات پر رسوخ ہے کہ سب سے زیادہ جو امامہ ثابت ہے حضور سے وہ کالا ہے. فتح مکہ جو خوشی کا دن تھا حضور کے ساتھ کالا امامہ تھا, سرکار کی شہزادی پیدا ہوئی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا, تو حضور جب لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور کہا کہ حضور آپ آئیں, لوگ باہر استقبال کر رہے ہیں, تو سرکار کے سر پر کالا امامہ تھا. تو یہ ذمن میں ایک بات یاد آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا. تو اس قسم کی خواہ خواہ لانتان باتیں جو اصل چیز ہے تم چھوڑ دیتے اور وہ نیچے تبرہ اور نقطہ چینی پر پہنچ جاتے. تو آج اگر ربیع الاول ہو رہا ہے تو بھائی دیکھو, اگر وہ نبی کی محبت کر رہا ہے تو حرج کیا ہے؟ تو کہنے کہ یہ چراغا تو نبی کے دور میں نہیں تھا, تو میں نے کہا لائٹ بھی تو نہیں تھی, لائٹ ہوتی تو شاید صاحب چراغا کرتے, لیکن آپ چراغے سے چڑھ رہے ہیں تو کیا لائٹ اپنی مسجد میں استعمال کرنا چاہیے؟ تو جب لائٹ استعمال ہم اپنی مسجد میں کر سکتے ہیں جو حضور کے دور میں نہیں, تو اسی لائٹ کا کیا بلب لگا کر حضور کا جشن منایا تو ہر چیز جائے؟ تو جہاں وہ بلب ثابت نہیں تو کرنٹ بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ خام خا کی ایک جو ہے وہ لے گئے ہیں, اس پر نوجوان نسل کا ذہن منتشر ہوتا ہے. ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے جو اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ یا رسول اللہ جو تیرا شوق نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. یعنی جو ذات مصطفیٰ ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. امام احمد رضا نے بھی بڑی پیاری بات کی تھی کہ بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا جائے ایسے جو بات حضور کی, تو پھر انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. کیونکہ ان اختلافات سے ہٹ کر ہمیں زیادہ مصطفیٰ کی طرف چلنا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی طرف چلنا ہے. ایک سادہ سا میسج ہے یہ. اب یہاں پر اس حدیث پاک کو دیکھیے, میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ابھی میرا تھوڑی دیر کے بعد لائیو بھی شروع ہوگا, شاید ہم پروگرام تاخیر سے شروع کر چکے اس وجہ سے, لیکن جو کہا اللہ اسے قبول فرمائے. حضرت عباس سے کسی نے کہا کہ آپ کا خاندان اگر بنو ہاشم ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ بات جب انہوں نے رسول اللہ کو کہی صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی ہے, سرکار نے جب سنا فقام النبی علی المنبر, سرکار منبر پر آئے اور منبر پر حضور جل وغیر ہوئے, سرکار نے فرمایا صحابہ سے من انا, میں کون ہوں؟ مجمع والے سے پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ سارے صحابہ کہنے لگے انت رسول اللہ علیہ السلام, آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا سلام ہو. تو حضور کی تو سب سے بڑی فضیلت آپ کی رسالت ہے, لیکن اس وقت کسی نے حضور کے نسب پاک کے بارے میں کہہ دیا تھا. تو حضور نے کہا کہ مجھے پتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن مجھے یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہنے کہ حضور پھر آپ ارشاد فرمائیے. سرکار نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ و ابن عبد المطلب, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں سنو, ان اللہ خلق, جب اللہ نے مخلوق بنائی, فجعلنی فی خیرہ, تو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا. ثم جعلہ فرقتین, جب مخلوق کو دو گروہ میں بانٹا عرب اور عجم, فرما فجعلنی فی خیرہم فرقہ, پھر اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین خلق میں رکھا. فرمایا ثم جعلہ قبائل, جب اللہ نے قبیلے بنائے, فجعلنی فی خیرہم بیتا, پھر اللہ نے سب سے بہترین قبیلے میں مجھے رکھا. ثم جعلہ بیوتا, پھر جب اللہ نے خاندان بنائے, فجعلنی من خیرہم بیتا, پھر اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں رکھا. فانا خیرکم بیتا وخیرکم نفسا, تو لوگوں سن لو, میں خاندان کے اعتبار سے بھی تم میں اعلیٰ ہوں اور فرد کے اعتبار سے بھی تم میں اعلیٰ ہوں. میں کہتا ہوں یہ حدیث اگر آج رات کو نہ پڑھی جائے تو کیا جمعے کی نماز میں یا رمضان المبارک میں پڑھی جائے گی؟ سمجھ نہیں میری بات. یہ تقاضا ہے, اس کو چھپایا نہ جائے, اس کو عیاں کیا جائے, اس کو لایا جائے اور اس کو ذکر کیا جائے. اب اس حدیث پاک کے ٹکڑے کو آپ دیکھیں, امام ترمذی اسی کے ساتھ آگے ملاتے ایک بڑا بنیادی جملہ لے کر آتے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی تھی کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نبی کب ہوئے, تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ آدم بین روح الجسد, میں اس وقت نبی ہوا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے, روح اور جسم کے درمیان تھے. یہ تمام تر فضائل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ صحابہ کرام علی مردوان حضور علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرتے تھے. اور وہ بڑی مشہور حدیث پاک جو میں شاید گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کر چکا تھا کہ ایک دفعہ ارباز بن ساریہ نے حضور سے کہا کہ حضور آپ کی شخصیت کیسی ہے, آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائے. تو سرکار نے منبر پر آ کر ارشاد فرمایا تھا, انا دعوت ابی ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں, وہ بشارت عیسیٰ, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, وہ رؤیہ امی آمنہ, اور میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں. اور پھر آپ دیکھیں سیدہ کا ایمان اور سیدہ کا مرتبہ کہ جہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وہی سیدہ آمنہ کا ذکر ہے, جہاں سیدنا عیسیٰ کا ذکر ہے وہی سیدنا آمنہ کا ذکر ہے. اور حضور شاہ فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی تھی, صحابہ کو بتاتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے, جس وقت میری ولادت ہوئی تھی تو فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا, میری والدہ نے یہ کہا جب میری ولادت ہوئی کہ مجھ سے ایک نور نے خروج کیا جس کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے ملک کے شام کے محلات دیکھ لی. درود پاک پڑھی میں بدعت پر ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ایک کانسیپٹ ہمارے وہاں بڑا گردش کرتا ہے کہ بھائی فلاں چیز بدعت ہے, فلاں چیز بدعت ہے, فلاں چیز بدعت ہے. اب اس کو ذرا دیکھ لیا جائے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں. وقت مختصر رہ گیا ورنہ میں اس کی توضیح آپ کے سامنے, یہ ساری کتابیں جو میں لے کر آیا انہی حضرات کے گھر سے جو زیادہ شور مچاتے ہیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو بندہ جو اس میں اختلاف کرتا ہے, ورنہ سمجھ میں آیا تو پھر اختلاف کی ضرورت کوئی نہیں اس میں کوئی. یہاں پر ایک کتاب موجود ہے دیوبند کے بہت بڑے پرنسپل ہیں مولوی قاسم نانوتی صاحب, ان سے کسی نے پوچھا کہ یار تمہارا جو دوست ہے عبدالسمیع رامپوری وہ تو میلاد کرتا ہے تم کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ عاشق رسول اس لیے کرتا ہے, تو اس کا مطلب وہ قصور تمہارا تھا, تو تم اس کو بڑھاتے اس کے چکر میں تم نے بدعت کا فتویٰ دے دیا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو تحقیق اور اس کے رب کے ساتھ دیکھا جائے. اب ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ کل بدعت ضلالت وکل ضلالت فی النار, ہر نیا کام گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو اگر آپ اس حدیث کو عام رکھیں گے تو بچے گا کون سے؟ یہ مائک نیا کام نہیں, یہ گاڑی چلانا نیا کام نہیں, یہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا نیا کام نہیں, یہ لباس جو ہمارے لیے نئے کام نہیں, یہ مسجدوں میں سنگ مرمر لگانا نیا کام نہیں, مسجدوں میں محراب, بچے گا کون اس میں؟ تو آپ بھی چاہیں گے کہ نہیں نہیں مراد حضور کی یہ تھوڑی ہے, کچھ اور ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر وہ بیان کر دی جاتی تو پھر قواریت ہی نہ ہوتی, وہ بیان کر دی جاتی تو پھر قواریت ہی نہ ہوتی. کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پر بدعات کی بات کی گئی ہے نا اس سے مراد عمل نہیں, وہ فتنے ہیں جو دور صحابہ میں کھڑے ہوئے تھے, جو دور صحابہ میں کھڑے ہوئے تھے. میں مختصر عرض کر دوں آپ کے سامنے, جامع ترمذی میرے سامنے, ابو داؤد میں بھی ہے, مسلم میں بھی, ہر جگہ پر حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد کئی فتنوں دیکھو گے, اور اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ, اور میں تمہیں تقوی کا حکم دیتا ہوں اور اپنے حاکم کی اتباع کا حکم دیتا ہوں. وان عبد حبشی, چاہے وہ حاکم تمہارا حبشی کیوں نہ ہو, حبشی غلام کیوں نہ ہو, اگر وہ تم پر حاکم بن گیا تو وحدت کے لیے تم نے اس کا ساتھ دینا ہے. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدِثَاتِ الْأُمُورِ, تو خاص طور پر تمہیں ان نئے کاموں سے بچنا ہے, یعنی ان نئے عقیدوں سے بچنا ہے. فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ, اس لیے کہ وہ گمراہی ہے. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُمْ, جس کے سامنے وہ چیزیں آ جائیں. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, اگر کسی کے سامنے وہ آ جائے تو پھر وہ اس طریقے پر نہ چلے بلکہ میری سنت کو لے اور میرے صحابہ کی سنت کو لے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لینے کا طریقہ کیا ہوگا, عبدو علیہ بن نواجز, اپنی داڑھوں میں جس طرح رسی دبائی جاتی ہے اس طرح اس عمل کو دبا کر رکھنا. فرمایا یہ چیز ایسی ہوگی کہ یہ تمہارے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. اب دیکھیں ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ ساری حدیث کو اوپر سے چھوڑ دیا جاتا ہے, نیچے کا حصہ پڑھ لیا جاتا ہے کہ کل بدعت ضلالت وکل ضلالت فی النار, ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جائے گی. تو یہ حضور نے کب کہا؟ یہ پوری شک حضور نے بیان کی ہے کہ میرے بعد تم کئی فتنے دیکھو گے, اور وہ فتنے جب اٹھیں گے تو تم میرے صحابہ کی طرف رہنا. اور پھر حضور نے شاہ فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے, اور جو ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے. تو پتا چلا یہاں بدعت سے مراد یہ نئے کام نہیں, اس سے مراد خاص وہ فرقے تھے جو صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے اسلام کو توڑنے کے لیے, جس طرح کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, لوگ اسلام سے منکر ہو گئے، زکات دینے کا انکار کر دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ زکات دینے کا انکار کیا، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، فتنہ زکات کھڑا ہوا، تو وہاں پر لوگ الگ الگ طور پر زکات نہیں دے رہے، تو اس وقت حضور نے فرمایا فتنے آئیں گے تو تم نے میرے صحابہ کو دیکھنا ہے۔ مشرک عذاب نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب اس کے مقابلے کی بات آئی تو جناب دونوں طرف سے اللہ اکبر، دونوں طرف سے نمازیں تھیں، تو حضور نے اس کی سے ڈرانے کے فرمایا کہ وہ نیا عقیدہ دین میں نکالے گا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو لہذا تمہارے لیے بچت یہ ہے کہ تم فوراً میرے صحابہ کی طرف لوٹ کر آنا، اس لیے کہ جس طرح میرے صحابہ رہیں گے وہ میرا طریقہ ہے، اور وہ نیا طریقہ وہ تو گمراہی کا، اور وہ گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اصل چیز وہ عقیدوں کی طرف سے تھی، اصل چیز وہ۔ اور اس پر میں مختصراً جلدی کر کے ایک دلیل پیش کرتا ہوں، حضرت ابو الدرداء وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب حضور یہ بدعتیوں کے بارے میں بتا رہے تھے، حضور نے فرمایا یہ حوض پر میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو پانی پلانے لگوں گا، تو رب فرمایا کہ ان کو ہٹا دے، اس لیے کہ انہوں نے تیرے بعد کئی نئی چیزیں نکالی تھی۔ تو فوراً حضرت ابو الدرداء آگے بڑھے اور آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، طبرانی موجود اوسط کی صحیح حدیث ہے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان لا یجعلنی منہم، حضور میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں نہ ہوں۔ تو اگر اس بدعت سے مراد آج کی بدعت تھی تو ان کا ہونے کا سوال کیا ہے، وہ کیا 1400 سال کی عمر پاتے؟ تو وہ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ حضور و صحابہ کے دور میں یہ فتنے کھڑے ہوں گے، تو دعا کریں کہ جب لوگ الگ ہیں گے تو میں ان میں نہ ہو جاؤں۔ تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا لست منہم، تو ان میں نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا فما قبل عثمان بسنتین، اور آپ کا انتقال حضرت عثمان سے 2 سال پہلے ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جس بدعت کو ہائی لائٹ کیا شریعت نے، وہ غلیظ عقیدے تھے، وہ باطل فرقے تھے، وہ فرقے تھے جو صحابہ کے دور میں کھڑے ہوئے، جو توسل کا انکار، اصل بدعت ہے وسیلے کا انکار جو صحابہ کے دور میں کیا گیا، اصل بدعت ہے شفاعت کا انکار جو صحابہ کے دور میں کیا گیا، اصل بدعت ہے حضور سے تعلق کا انکار جو صحابہ کے دور میں کیا گیا، اصل بدعت ہے حضور کی محبت کو چھوڑنا جو صحابہ کے دور میں کیا گیا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف حضور نے فرمایا جو بچنا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کی ادا بولے، ان کی طرف نہ، ان کی نمازوں کے جھانسے میں نہ، ان کے روزوں کے جھانسے میں نہ، اس لیے کہ یہ عمل تو میرے والا کر رہے ہیں لیکن جو عقیدہ تمہیں دیں گے وہ میں نے نہیں بیان کیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ عقیدہ لینا ہے تو پھر میرے صحابہ کی طرف آئے۔ تو مختصر خلاصہ میں آپ کی خدمت میں آج کی مشیق میں رکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ہر نیا کام بدعت، یہ بہت بڑی دھاندلی تحریف دین میں رد و بدل کرنا ہے۔ اگر آپ ان سے صرف یہ کہیں کہ حضرت صاحب یہ حدیث مجھے پوری پڑھ کے سنا دیں تو آپ کو یہ بدعتیں یہ نظر نہیں آئیں گی، بلکہ وہ پتا چلے گی کہ جو صحابہ کے دور میں فتنے کھڑے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جناب دین میں نیا کام نہیں نکالا جائے گا، یہ خود غلط بات ہے۔ دین میں نیا کام نہیں نکالا جائے گا تو یہ مسجد 2 منزلہ بن کیسے گئی تھی؟ دین میں نیا کام نہیں نکالا جائے گا تو جناب یہ اجتماعات اتنے دور دور لے جانا شروع کیسے ہوگا؟ اگر دین میں نیا کام نہیں نکالا جائے گا تو قرآن کو پریس پر چھاپا کیوں جا رہا ہے؟ دین میں نیا کام نہیں نکالا جائے گا تو یہ حدیثیں گویا کہ بخاری کی صورت میں، مسلم کی صورت میں یہ کیسے ایجاد ہوگی؟ تو دراصل کانسیپٹ اس میں یہ ہے کہ حضور نے نیا کام نکالنے کی اجازت دی ہے، اور وہ کس طرح؟ اسی حدیث میں کہ حضور نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا، جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے۔ تو حضور نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ جو ہمارے دین میں نیا کام نکالے وہ حرام، بلکہ آگے حضور نے قید لگائی ماں نہیں سمن ہوں، جس کی دلیل میری سنت سے نہ مل رہی ہو، میرے دین سے نہ مل رہی ہو۔ تو پتا چلا حضور نے جو قید لگائی ہے، پتا چلا اس قید کے ساتھ اگر وہ نیا کام ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر وہ قید نہ پائی گئی تو حضور نے خود اجازت دی کہ من حدث فی امرنا، ہمارے دین میں جو نیا کام نکالے وہ جائز ہے، لیکن جب اس کی اصل شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہو۔ تو لہذا یہ میلاد جو آپ کر رہے ہیں، چراغا جو آپ کر رہے ہیں، یہ ساری چیز جو آپ کر رہے ہیں، اس کی اصل دین کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کا فروغ ہے، ان احادیث کی ترجمانی ہے، ان احادیث کی۔ صحابہ اکرام جب حضور کو کہیں پر لے کر جاتے اور حضور کسی مجمع میں جاتے تو صحابہ اپنی پگڑیاں کھول کر نیزوں پر باندھتے اور اس سے جھنڈا بناتے تھے تاکہ روپ بنے کہ کوئی ہستی جلوگر ہو، اظہار فرحت کے لیے صحابہ اکرام علیہ رضوان یہ تمام چیزوں کو گویا کہ کیا کرتے تھے، اور یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں آخر میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب ہے خطبات حکیم الامت، یہ دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے بلکہ پرنسپل گزرے دار دیوبند کے قاری طیب صاحب، انہوں نے یہاں پر خود مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اگر اس مسئلے کو مان لیا جائے اور اس کو دیکھ لیا جائے تو کئی صورتیں خود بخود اس حوالے سے جائز ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں کسی چیز میں الجھنے کی ضرورت پیدا نہیں آتی۔ میرے پاس یہ کتاب اس وقت سامنے موجود ہے، اور یہ پریس ہے کتب خانہ مجیدیہ ملتان کا، اور اس میں یہ نئے ایجادات جو ہو رہی ہے، یا جناب صلوات و سلام پڑھا جا رہا ہے یا جناب آپ دیکھیے کہ چراغہ کیا جا رہا ہے، یہ جلوس نکالا جا رہا ہے، کیا یہ شریعت کی نظر میں حرام ہے؟ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے۔ سوال کیا جا رہا ہے ان سے کہ حضرت نانوتوی سے کسی نے سوال کیا کہ حدیث میں بدعت کی ممانعت فرماتے ہوئے کہا گیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نیا کام کرے گا اور دین کے ذوق کی چیز نہ ہو تو وہ چیز مردود ہے۔ تو اس پر کسی نے کہا کہ پھر یہ مدرسہ، یہ مدارس بھی مردود ہونے چاہیے، کیونکہ یہ قرن اول میں کہاں تھے، یعنی صحابہ کے دور میں تو نہیں تھے، اور یہ مدرسوں کے گھنٹوں کا تعین، یعنی 40 منٹ کا ایک پریڈ، 40 منٹ کا ایک پریڈ، یہ کہاں تھا، اور یہ جماعت بندی یعنی کلاس بنانا، یہ کے جی ون ہے، یہ اولا ثانیہ دورہ حدیث، یہ جماعت بنا کر پڑھانا، تو یہ بھی حدیث کے روح سے ممنوع ہے۔ تو حضرت نے ایک مختصر سا جواب دیا، فرمایا دراصل احداث فی الدین منع ہے، احداث للدین منع نہیں ہے۔ میں اس کو صرف لطیفہ کہوں گا، میں اس کو آپ کو کیا کہوں گا، یہ لطیفہ۔ انہوں نے کہا جی احداث فی الدین منع ہے، احداث للدین نہیں منع، یعنی کہہ رہے ہیں یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، دین کو سپورٹ کرنے کے لیے ایجاد ہے۔ تو میں نے کہا ایجاد تو آپ بھی تو کسی حوالے سے تسلیم کر رہے ہیں، کہہ رہے دین میں ایجاد نہیں، دین کے لیے ایجاد ہے، دین کو تقویت پہنچانے کے لیے ایجاد ہے۔ تو ہم نے کہا یہ چراغہ بھی دین میں ایجاد نہیں ہے، ذکر رسول کو مشہور کرنے میں ایجاد ہے۔ ابھی لاؤڈ اسپیکر کو آپ دیکھیے جو میرے سامنے ہے، یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، یہ لغتن بدعت ہے، ابھی بنایا گیا نئی چیز ہے، لیکن یہ اگر اذان آگے پہنچے اس کے ذریعے، قرآن کی تلاوت پہنچے تو حرج کیا ہے، تو کہا یہ جائز ہے۔ تو ہم نے کہا جب یہ جائز ہے تو چراغے میں ممانعت کیا ہے؟ اس کے ذریعے اگر قرآن آگے پہنچتا ہے تو اس کے ذریعے عشق رسول پہنچ رہا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ سمجھتے میری بات؟ اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو جس طرح تو شریعت مطہرہ نے یہ قاعدہ کلیہ ہمیں دے دیا ہے کہ دور کی ہر جدید چیز کو استعمال کیا جائے گا شریعت کو پھیلانے کے لیے، دین کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اس کو منجمد نہیں کیا جائے گا، اس کو عام کیا جائے گا تاکہ شریعت مطہرہ کی تعلیم اس کے ذریعے پھیلے۔ ہاں وہ چیز فی نفسی ہی اہم نہیں ہے، اہم وہ ہے جو دین کی باتیں اس سے جا رہی ہیں، اہم وہ ہے جو دین کی باتیں اس سے جا رہی ہیں۔ تو جس طرح دین کی باتیں اجر و ثواب رہتی ہے، اسی طرح یہ بھی اجر و ثواب کا ایک ذریعہ ہے، اسی طرح یہ بھی اجر و ثواب کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آج کی نشست دراصل مختصر یہ کہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ آج کی نشست منعقد ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی عالم دین کو مدعو کر کے ہو یا تنہا بیٹھ کر ہو، اس میں کیا چیزیں پڑھی جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل پڑھے جائیں جو صرف حضور میں پائے جاتے، کہیں نہیں پائے جاتے، حضور کے والدین کا ذکر کیا جائے، حضور کے خاندان کا ذکر کیا جائے، اور حضور کی ولادت کے وقت جو کرامات ہوئی ہے اس کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ موضوع آج ہی کی شب کا ہے، کسی اور شب کا نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے ہے اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی خود کتابیں بھری پڑی ہیں کہ کانپور میں وہ کوئی میلاد کی محفل نہیں چھوڑتے تھے، کانپور میں ہر میلاد کی محفل میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اسی موضوع کو اگر آگے بڑھا دیا جاتا تو آج ساری جگہ پر میلاد ہو رہا ہوتا، اگر کانپور میں 500 روپے کے لفافے میں دیا جائے تو میلاد جائز ہو سکتا ہے، تو جناب یہاں پر بھی 1000 روپے کے لفافے دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کرے گا۔ تو کہنے کا مقصود اور مراد یہ ہے کہ ہمارا تعلق جس چیز سے، جس زاویے سے اور جس جہت سے نبی پاک سے استوار ہو، ہمیں اس کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک ہم مرکز مدینہ سے اور تعلق مصطفیٰ سے اور ہر وہ چیزیں جو حضور کے تعلق پیدار کرتی ہیں، وہ شخصیات ہو یا ذات ہو، اس سے ہم وابستہ رہیں گے، تو میرے دوستو وہی چیز ہمارے ایمان کی گویا کہ محفوظ ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور ہمارا اس دنیا سے نجات پانے کا، اور نجات پا کر جب اس دنیا میں ہم پہنچیں گے تو وہاں ہمارے لیے سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ لہذا میں اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اور اس لیے منعقد کیا کہ یہ شعور کی باتیں تھیں، میں اس کو تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا، اور کئی اور اہم ترین حقائق جو آپ نوجوانوں کو اور ہم دوستوں کو جاننا ضروری ہے دین کی تفہیم کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ میں اس لیے یہ ساری کتابیں لے کر آیا، لیکن کچھ شاید جلسوں کی وجہ سے تاخیر ہو گئی اور کچھ میرے آگے کے پروگرام سے اس وجہ سے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات رہے گی۔ اور یہ چیزیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شرک بدت یہ سارا فراڈ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. امت مصطفیٰ کبھی شرک نہیں کرتی. حضور نے کہہ دیا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میری امت شرک نہیں کرے گی. اور بدت کا جو فلسفہ تھا وہ میں نے کہہ دیا کہ جو حضرات امت کو اسلام سے نکالنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اگر قاضی حسین صاحب بندر روڈ پر پورا جلسہ عورت مرد کا لے کر آٹے کے چکر میں آ جائے تو اس پر کوئی بدت کا فتویٰ نہیں دیتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ذکر کے لیے اگر کوئی آ جائے تو وہ حرام بدت کیسے ہو سکتا. تو لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو سوچنا چاہیے. ہمارے بچے کا برتھ ڈے منانا، دن منانا اور اس میں جشن کرنا ہمارے لیے ناجائز نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کے صدقے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں اگر ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو یہ کون سی فکر ہے جو ہمیں فوراً بدعت کے فتوے کی طرف الجھا دیتی ہے، دیگر اور معاملات کی طرف الجھا دیتی ہے. جو میلاد نہ کرے کوئی گناہ نہیں، جو کرے اس کو ثواب ضرور ہے. جو کھڑے ہو کر سلام پڑھے بہت ثواب ہے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں. لیکن یہ چیزیں لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے. نہ کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے پہ تنقید کرے، نہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے پہ تنقید کرے. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ملاد تو نہ کرے، لیکن جو کر رہا ہے اس کو روکے بھی نہیں. اور جو کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ جناب یہ نہیں کر رہے تو اس پہ تنقید بھی نہ کرے. لیکن تنقید کے لیے زاویہ کب بن جاتا ہے؟ جب چڑھتے ہیں اور جب بدعت کہہ دیا جاتا. تو یہ لڑائی جھگڑے ساری چیزیں اس اعتبار سے ہوتی ہے. تو ہمیں فراغ دلی کے ساتھ اس چیز کو لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی کو استوار کرتی ہے. میں اپنی گفتگو کو اقبال کے اس شعر پر ختم کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اور کسی عاشق نے بڑا خوب کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے رب الاول. اب کہہ یہ عید کیوں کہہ دیا؟ ہم نے کہا یہ موضوع بھی کہ جو عید کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا قرآن و سنت میں کس کو کہنا چاہیے کس کو نہیں کہنا چاہیے. تو آپ تحقیق کر لیں گے کیوں کہا عید کا معنی خوشی ہے. سعودی عرب میں دیگر آپ جائیں تو آپ شادی کے کارڈ کے اوپر آپ لکھتے ہیں آپ شادی مبارک، وہ لکھتے ہیں عید صحیح. تو عید تو عربی کا زبان ہے، لفظ ہے جو خوشی کے لیے بولا جاتا ہے. اس میں کون سا ایسا طوفان ہے کہ جناب میلاد النبی کے ساتھ عید لکھ لیا تو اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو جمعے کے دن کو بھی عید قرار دیا گیا؟ ہاں یہ وہ عید نہیں ہے جو عید الفطر کی طرح جو واجب ہے، جس میں نماز پڑھی جاتی ہے اور وہ واجب ہے اس کو منانا، وہ نہیں ہے. یہ فرحت کی عید ہے، یہ فرحت کی عید ہے. اور ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھے تو ہر جگہ پر لکھا ہے کہ بھائی عید کا معنی کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی ہر وہ خوشی جو لوٹ کر آتی ہے اس کو عید کہتے ہیں. آپ اگر عرب چلے جائیں، عرب میں دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کا اگر برتھ ڈے کرتے ہیں تو بار بینر لگاتے ہیں عید الملاد النبی ابنی، میرے بیٹے کا عید الملاد النبی ہو رہا. یعنی میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، یہ خوشی کو کہتے ہیں. تو یہ موضوع ایسے نہیں ہے جو چپکلش کا باعث بنے، مناظروں کا باعث بنے، مباحثے کا باعث بنے. اگلا اگر بات کر رہا ہے تو وہ قرآن و سنت سے کر رہا ہے تو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے دلائل کا تناظر کیا ہے، زاویہ کیا ہے. اس کے لیے کسوٹی ہم نے بنانی ہے حضور کی محبت کو اور اللہ رب العالمین کے تعلق کو. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے کشادہ فرمائے. اعتدال کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جو حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ان تمام تر خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.